یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین یدع المستکبرین ویرفع المستضعفین ویهلک ملوکا ویستخلف آخرین قاسم الجبارین ومدرک الحاربین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین شفیع المذنبین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. من قدر بجسم محمد وعلى اله
وصحبه محمد.
اذن محترم اصغریہ آرگنائزیشن پاکستان کی جانب سے خمسہ مجلس اعلیٰ کی تیسری مجلس سورہ احزاب کی آیت نمبر 39 کے ذیل میں بعنوان فکر زینبی اور بقائے حسینیت کے تحت آپ سماعت کر رہی ہیں کہ جس میں جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس آیت مجیدہ میں ارشاد رب العزت ہے الذین یبلغون رسالات اللہ. الذین یعنی وہ لوگ, کچھ لوگوں کا تذکرہ ہے, کچھ لوگوں کی کیفیت اور حالت اور عمل اور ان کی نظریہ اور آئیڈیالوجی کو بیان کیا جا رہا ہے. الذین وہ لوگ, یبلغون مسلسل تبلیغ کرتے ہیں, مسلسل پہنچاتے رہتے ہیں, مسلسل ابلاغ کرتے رہتے ہیں. رسالات اللہ, اللہ کی رسالات کو, اللہ کے اہم پیغام کو, اور اسی سے رسول ہے. رسول اور نبی میں فرق ہے. نبی خبر لانے والا ہے, لیکن رسول جو ہے وہ اہم ترین خبر اور شریعت لانے والا ہے. اس کے بعد ان رسولوں میں بھی اول العزم ہیں جو صاحبان شریعت ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ, اور اس اہم ترین پیغام کو اللہ تک, اللہ سے لے کر اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا خوف رکھتے ہیں. یخشونہ, صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ, اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف اور خشیت ان کے دلوں پر نہیں ہوتا. وکفى باللہ حسیبا, اور اللہ اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہاں پر دو تین نقطے جو اس آئے مجیدہ میں ہیں وہ آپ کی سماعت کی نظر کروں اور پھر موضوع کی طرف آؤں، کیونکہ وہ ہمارے موضوع سے مربوط ہیں، اس لیے اس کو کھولنا ضروری ہے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر. الذین یبلغونا تبلیغ سے ہے، بلغا یعنی جب کوئی انسان شرعی طور پر بالغ ہو جاتا ہے تو اس پہ واجبات فرض ہو جاتے ہیں، عائد ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ بالغ ہو گیا، یہ لڑکی یا لڑکا بالغ ہو گیا، یعنی اس سطح تک، اس سن و سال تک پہنچ گیا کہ اب یہاں سے اس پہ نماز، روزہ، حجاب، یہ چیزیں جو ہیں وہ واجب ہو جاتی ہیں. بلغا بالغ سے ہے. الذین یبلغونا، ابلاغ بھی اسی سے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول پر کیا ذمہ داری ہے؟ کھول کر واضح طور پر پہنچا دے. بلاغ یا ابلاغ کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے. یبلغونا یہ بھی اسی فیملی کا ایک لفظ ہے، یا یوں کہوں فعل کا ایک صیغہ ہے. الذین یبلغونا، جو پہنچاتے ہیں یا پہنچا رہے ہیں. اگر حال مراد لیا جائے تو مضارع کا ہوگا پہنچا رہے ہیں، اور مستقبل مراد لیا جائے تو پہنچائیں گے یا پہنچاتے رہیں گے، دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. الذین یبلغون، مسلسل پہنچا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جو ہر حال میں اور ہر زمانے میں اس تبلیغ کرنے والے گروہ پر عائد ہوتی ہے. یعنی ہر دور میں ایسے افراد مل جائیں گے آپ کو کہ جو تبلیغ دین کا کام انجام دے رہے ہیں. توجہ رکھیے گا، یہ تبلیغ دین کا کام انجام دے رہے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ، میں نے بتایا کہ یہ کیا ہے، وہ ہے اہم ترین پیغام کو. وہ یخشونہ، خشیت، خوف، ڈر، یہ وہ ڈر نہیں ہے جو اردو میں ڈر ہے، توجہ رکھیے گا. یہ جو خوف اور خشیت اور ڈر ہے اللہ کا، وَيَخْشَوْنَهُ، اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ ڈر ایسا نہیں کہ اللہ خدا نخواستہ کوئی خوفناک چیز ہے، نہیں. یہ جو ہم نے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتق اللہ کا جو ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ ترجمہ انتہائی غلط ترجمہ ہے، انتہائی غلط ترجمہ ہے. اللہ کو ڈرنے کی چیز یا ڈرانے کی چیز نہیں ہے. جیسے بچوں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں جن بھوت آ جائے گا، اللہ بابا آ جائے گا. مسلمانوں کو ڈرنے کے لیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے کوئی. اللہ کوئی ایسا موجود اور ہستی نہیں جسے ڈرا جائے. اللہ تو وہ ہے جس سے محبت کی جائے، اللہ وہ ہے جس سے عشق کیا جائے. اب یہ اور بات ہے کہ قرآن کریم میں اور روایات سے اہل بیت اور ان کی ادعیہ میں جو لفظ اتقو آیا ہے، تقوا آیا ہے، خوف و خشیت کا لفظ آیا ہے، اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ اس کا اردو زبان میں ہم ناقص ترجمہ کرتے ہیں ڈرنے کا، اللہ سے ڈرو. الذین یبلغون رسالت اللہ ویخشونہ، اللہ سے ڈرتے ہیں. نہیں، اللہ سے ڈرا نہیں جاتا، اللہ سے محبت کی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری تربیت کا انداز اللہ سے ڈرانے پہ زیادہ ہوتا ہے، ہم اللہ سے ڈراتے زیادہ ہیں، کیونکہ ڈر، خوف، یا ہمارے پاک و ہند کی ایک کلچر رہا ہے، ڈرا کر، دھمکا کر جی بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. لہذا اللہ کے معاملے میں بھی ہم وہی روش اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ محبت، وہ عشق، وہ چاہت، وہ انس، وہ الفت، وہ قربت جو نوجوان نسل میں ہونی چاہیے وہ پیدا نہیں ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مثلا اس کو زیادہ تر وہ آیات اور روایات اور واقعے سنائے جاتے ہیں جن میں خوف خدا اور عذاب قبر اور وحشت قبر اور سانپ بچھو کا تذکرہ ہوتا ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، ایک مقام پر وہ بھی ضروری ہے، لیکن جو شروعات کی جائیں گی وہ عشق و معرفت کے تحت کی جائیں، تاکہ بچے میں خدا سے انس اور الفت کا جذبہ پیدا ہو سکے، نوجوان نسل خدا سے عشق کر سکے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. بس اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نظام سے ڈرو. مثلا میں کہوں کہ ٹریفک پولیس سے ڈرو، وہ ٹریفک پولیس سے ڈرو، ٹریفک پولیس کو کوئی دو سینگ تھوڑی نکلے ہیں یا اس کے کوئی پنجے ہیں کہ جو آپ کو پکڑ لے گا. ٹریفک پولیس سے ڈرو، یہ ٹریفک کے قوانین سے ڈرو کہ تم خلاف ورزی کرو گے وہ تمہارا چالان کرے گا. اب یہ ڈرنا عقلی طور پر درست ہے کہ انسان ٹریفک کے قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈرے، ٹریفک پولیس سے ڈرے کہ مثلا مجھے پکڑ نہ لیا جائے، مجھے چالان نہ ہو جائے، تو جرمانہ نہ لگے. تو یہ ڈر، خوف جو ہے وہ نظام سے ڈرنا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، اللہ کے نظام سے در حقیقت یہ خوف رکھتے ہیں کہ خدا نے نظام یہ بنایا ہے، لہذا اس نظام کو اوبے کرتے ہیں، نظام کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے. اللہ کا رعب اور اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اور اللہ سے قرب کی جو ایک چاہت ان میں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ کوئی خلاف واقع کا انجام نہیں دیتے. تو الذین یبلغون، یہ نقطہ ہے کہ جو لوگ مسلسل پہنچا رہے ہیں، بس یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو ہر دور میں صاحبان علم و معرفت پر عائد ہوتی ہے، کہ ہر دور میں کچھ ایسے افراد ہونے چاہئیں کہ جو اس ذمہ داری کو ادا کریں. اور چونکہ ہمارا موضوع فکر زینبی اور بقائے حسینیت، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عمل، آپ کی فکر، آپ کی آئیڈیالوجی اور آپ کا نظریہ اور آپ کا ایکشن اور آپ کے اقدامات اور آپ کے فیصلے، جتنی بھی چیزیں تھیں وہ بات کو مائک بند کر دیا، جب اذان ہو جائے تو بند کر دیا.
بلکہ ضرور دیجیے محمد والا
تو عرض کر رہا تھا کہ جناب زینب مسئولیت پذیر ہیں، ذمہ داری کو قبول کرنے والی ہیں اور ذمہ داری کی ادائیگی کرنے والی ہیں. پس عزادار ذمہ دار ہے، اور کربلا کا ہر سپاہی، خواہ جو درجہ شہادت پہ فائز ہو گیا ہو یا خواہ وہ اسیران کربلا کی فہرست میں شامل ہو، یہ دونوں ذمہ دار ہیں، یہ دونوں عزادار ہیں، یہ دونوں سپاہی ہیں. ایک وہ جو شہادت کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچا گئے، اور ایک وہ ہیں کہ جو پیغام حسینی کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ دونوں ذمہ دار ہیں، اور دونوں فیز میں کربلا در حقیقت ذمہ داری کی ادائیگی کا مطالبہ کرتی ہے، جس کو ہم نے کل آپ کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا. اس لیے کہ اگر یہ ذمہ داری نہ ہو،
بالکل درود دیجیے حضرت محمد و آل محمد.
لہذا یہ جو ذمہ داری ہے یہ منتقل ہونی چاہیے عزاداروں میں، عزاداری میں. عزاداری میں نے بتایا تھا سفر ہے، عزاداری جمود کا نام نہیں ہے، عزاداری رکود کا نام نہیں، عزاداری اسٹل اور پوز ہونے کا نام نہیں، عزاداری حسینیت کے ساتھ سفر کرنے کا نام ہے، ارتقائی سفر ہے یہ، توجہ رکھیے گا. اس میں آپ کا جسم، مثال کے طور پر آپ ایک گھنٹہ یہاں بیٹھے ہیں تو ایک گھنٹے میں آپ اپنی جگہ سے ہلے نہیں ہیں، آپ نے حرکت نہیں کی، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہے ہیں. لیکن آپ کا ایمان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، آپ کی معرفت ترقی کر رہی ہے، آپ کی بصیرت ترقی کر رہی ہے، آپ کے جذبات ترقی کر رہے ہیں، آپ کا ایمان آگے بڑھ رہا ہے. خوب، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ارتقائی سفر. ارتقائی سفر جسمانی سفر سے الگ ہوتا ہے. ارتقاء در حقیقت وہ ترقی ہے کہ جس میں جسمانی نہیں بلکہ نظریاتی ترقی ہوتی ہے، ایمانی ترقی ہوتی ہے، اور فہم و فراست کی ترقی ہوتی ہے. لہذا کربلا در حقیقت ایمان کی ترقی کا نام ہے. لہذا ممکن نہیں ہے کہ کوئی کربلا کے ساتھ سفر کرے. اچھا، کربلا ایک جگہ کا نام نہیں ہے، بظاہر ایک سرزمین، ایک خطہ ہے کربلا. عاشورہ ایک دن کا نام ہے بظاہر، لیکن عاشورہ ایک دن کا نام نہیں ہے. کربلا چار فرسق بائی چار فرسق کا نام نہیں ہے جو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسد سے خریدی تھی. کربلا ایک فرہنگ ہے، کربلا ایک تہذیب ہے، کربلا ایک کلچر ہے، کربلا ایک نظام زندگی ہے، کربلا ارتقاء ہے، کربلا سفر ہے، کربلا موشن ہے. کربلا در حقیقت یوں کہوں کہ فزکس کے لاؤں کے تحت وہ ایکسیلریشن ہے کہ جو انسان کو ایک جگہ سے حالت مومنٹم میں لے کے آتا ہے، ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتا ہے. وہاں پہ مومنٹم ہے، وہاں پہ حرکت ہے، وہاں موشن ہے، وہاں باڈی حرکت کر رہی ہے. تو فزکس کے لا میں جب باڈی حرکت کرتی ہے تو ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جاتی ہے. حسینیت اس مومنٹم کا نام ہے، حسینیت اس ایکسیلریشن کا نام ہے، حسینیت اس ارتقائی سفر کا نام ہے کہ جہاں پر نظریات حرکت کرتے ہیں، جہاں پر نظریات آگے بڑھتے ہیں، جب ایمانوں کا جلا ملتی ہے، اور جب ایمانوں کا جلا ملتی ہے تو حسین کی حسینیت میں شامل ہو جاتے ہیں. لہذا آپ ایک گھنٹہ یہاں بیٹھے ہوئے تو آپ کا ایمان ترقی کرنا چاہیے. تو کربلا کوئی جگہ نہیں ہے بظاہر کہ ہمیں کہ کربلا جگہ ہے, ٹھیک ہے کہ ایک جگہ کا نام ہے, لیکن کربلا اس سے زیادہ جس کی کربلا فکر کو اپنانے کی بات کی گئی ہے, وہ کربلا فکر اپنانے کے لیے ہمیں کربلا کے ساتھ سفر کرنا ہوگا. کربلا میں جو شخصیات تھیں ان کی فکر کو اڈاپٹ کرنا ہوگا, اس کو جذب کرنا ہوگا, اس کو اپنے اندر اتارنا ہوگا اور خود کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا. توجہ رکھیے گا, خود کو جب تک ڈھالیں گے نہیں اس کے مطابق, ہماری فکریں, ہماری نظریں, ہمارے سماعت, ہماری بصارت, ہماری قوت گویائی, ہمارا قوت تخیل, سب کچھ ہمارا اگر کربلا ہی نہ ہو تو پھر کربلا کا ماتم کرنے سے اور امام حسین پر رونے سے اور علم اٹھانے سے اور شب تابوت و ذوالجنہ نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ ایک رسم ہوگی, رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذا اور ہے, مجاہد کی اذا اور. تو ممکن ہے کہ ہم رسمی طور پہ تو عزاداری کر رہے ہوں لیکن ہماری عزاداری وہ عزاداری نہیں ہوگی جو اس مجاہدہ جناب زینب اولیاء سلام اللہ علیہ کے دل کے درود بھیجے عظمت محمد وآل محمد. بس ہمیں ذمہ دار بننا ہے, اور اس ذمہ داری کے لیے لازم و ضروری ہے کہ اپنے اس کربلائی فکر کو اور کربلائی مقاصد کو سمجھے, فلسفہ عزاداری کو سمجھے. میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا کے ساتھ سفر کرنا ممکن نہیں کہ کوئی کربلا کو سمجھے اور کربلا فکر کا حامل نہ ہو, ممکن نہیں ہے کہ کوئی کربلا کو سمجھ جائے اور اس کے عمل میں تبدیلی نہ آئے. خور شب عاشور کربلا کو سمجھ گیا, اس سے پہلے بھی وہ کربلا میں موجود تھا, دو محرم سے لے کر اور دس محرم کی صبح تک خور کربلا میں ہے. کربلا میں ہونا مسئلہ نہیں ہے, کربلا میں موجودگی کوئی اہم کام نہیں ہے. اس لیے کربلا میں تو دشمن حسین بھی تھا, کربلا میں تو فوج یزید بھی تھی. توجہ رکھیے گا, تو کربلا میں موجودگی ضروری نہیں ہے, کربلا میں موجودگی اس وقت فائدہ مند دے گی کہ جب آپ حسین کے کیمپ میں نظر آئیں, حسین کی طرف نظر آئیں, حسین کے طرفدار نظر آئیں, امامت و ولایت کے طرفدار نظر آئے. لہذا یاد رکھیے گا کہ ہمیں اس فکر کو اجاگر کرنا ہے کہ ہمیں صرف کربلا میں نہیں ہونا ہے, ہمیں کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ ہونا ہے. اور پھر یہ کربلا جس کی بات کی گئی ہے وہ عراق کا ایک شہر ہے صرف, لیکن کربلا در حقیقت اس فکر کا نام ہے کہ آپ جہاں پر ہیں آپ کی کربلا ہے, آپ کے مد مقابل ایک یزید وقت ہے اور پھر آپ نے وہ ذمہ داری ادا کرنی. اگر آپ نے بر وقت اپنی ذمہ داری ادا کر دی تو آپ دنیا کے جس گوشے میں ہوں, جس حصے میں ہوں, جس ملک میں ہوں, جس جگہ ہوں, آپ حسینی کہلائیں گے. لیکن آپ کربلا میں بھی موجود اور اپنی فکر پہ عمل نہ کریں, اپنے وظیفے پہ عمل نہ کریں تو آپ یزیدی کہلائیں گے. آپ یزیدی کہلائیں کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے وظیفے پہ عمل نہیں کر رہے, آپ اپنی شرعی ذمہ داری پہ عمل نہیں کرے. جس کو میں کھول چکوں گے شرعی ذمہ داری سے مراد کیا ہے, شرعی ذمہ داری کے گفتگو جو میں نے ان دو روز میں کی ہے اس میں واضح کر چکا ہوں. میری درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. تو کربلا کے ساتھ سفر کرنا ہے, اور یہ اسی صورت میں ہے کہ جب میں کربلا کو ایک جگہ در حقیقت تسلیم نہ کروں بلکہ کربلا ایک فکر ہے جو امامت سے جڑی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین کی فوج کا ہر سپاہی خواب و شہید ہو چکا ہو یا سیران کربلا میں شامل ہو, یہ دونوں قسم کے فوجی جو تھے اور مجاہد جو تھے یہ کربلائی فکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے. گو کہ کربلا کا خطہ وہ چھوڑ آئے تھے عراق میں, پھر کوفے آ گئے, پھر کوفے سے شام گئے. بظاہر ان کا سفر جاری و ساری تھا لیکن اس سفر کے ساتھ ساتھ وہ حسین کی کربلا کا پیغام اور روح کربلا لے کر چلے تھے, اور انہوں نے جہاں جہاں گئے وہاں پر حسینیت کے چراغوں کو روشن کیا اور یزید کے دیوں کو بجھا دیا, کہ قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ دیے یزید کے سارے بجا گئی زینب. لہذا جو چیز ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے وظیفے کی ادائیگی, ذمہ دار بننا ہے ہم نے, توجہ رکھیے گا. اور اس وقت جو حالات میں نے کہا عالمی حالات کے تحت پاکستان کو ایک سازش کے تحت فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلا جا رہا ہے, اور دو روز سے جو مسلسل خبریں آ رہی ہیں, برطانوی پارلیمنٹ نے ایک ایسا مسودہ تیار کیا ہے جس کے تحت اہل تشیع کو پاکستان میں اقلیت قرار دیا جائے. جو حضرات میڈیا سے شغف رکھتے ہیں خبروں سے اپڈیٹ ہونے کے لیے, ان کے لیے تو نئی بات نہیں, لیکن جن حضرات کو نہیں معلوم ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جو انگریز آئے تھے, وہ انگریز بظاہر یہاں سے چلے تو گئے, لیکن وہ اپنے جراثیم جو ہیں وہ ہمارے حکمرانوں میں, ہمارے سیاسی جماعتوں میں, ہمارے ملک کی بنیادوں میں چھوڑ گئے. اور اسے اسی وقت ہم بچ سکتے ہیں کہ جب ہم حسینی فکر کے حامل ہوں. لہذا کوشش پوری کی جا رہی ہے, یہاں پہ وظیفے کی ادائیگی قربانی مانگتی ہے, بصیرت مانگتی ہے. لا يحمل هذا العالم الا البصر والصبر, مولا کائنات فرماتے ہیں یہ ذمہ داری کا علم وہی اٹھا سکتا ہے جو اہل بصیرت بھی ہو اہل صبر بھی ہو, بصیرت بھی ہو, شعور بھی ہو, آگاہی بھی ہو, اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ اہل صبر و استقامت بھی ہو. تو اس وقت ضرورت اس امر کی کہ ہم, جس کو میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس وقت اتحاد بین المؤمنین کی بھی ضرورت ہے اور اتحاد بین المسلمین کی ضرورت بھی ہے, کہ ہم تطہیر کریں اپنے ممبروں کو, اپنی مجالس کو, اپنے اندر سے ایسے افراد کو کہ جو برطانوی MI6 کے تحت یا امریکی CIA کے تحت در حقیقت مسلمانوں میں افتراق, انتشار, تفرقے کی آگ کو روشن کرنا چاہتے ہیں. اور یہ مسلسل ہو رہا ہے, اور کل میں نے اشارہ کیا تھا, اور اسی طرح کے دسیوں واقعات ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے. لہذا بہت ہوش و ذکاوت کی ضرورت ہے, ذہانت کی ضرورت ہے, بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پر خصوصاً کوئی ایسے کمنٹس, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی پوسٹ نہیں ہو کہ بظاہر نوجوان جوش میں آ جاتے ہیں اور وہ پھر دوسروں کے مقدسات کا احترام نہیں کرتے, جس کی وجہ سے وہ پھر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں یا ان پر FIR کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, آج بھی خبریں ہیں. لہذا بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا عقیدہ بیان کرنے کی آزادی ہے, قانون اجازت دیتا ہے, پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے, اور ہمارا ملک اس کے شہری قوانین اجازت دیتے ہیں, لیکن اس کے کچھ SOPs ہیں, اس کے کچھ مقدمات ہیں, اس کے کچھ قوانین ہیں, ان کے تحت ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ ہمیں اب تک جو ہے وہ معذرت کے ساتھ کچھ بیوقوف قسم کے ذاکروں اور مولوی ملاؤں, شاعروں, ذاکروں نے کچھ ایسی سنہری چیزیں دکھائی ہیں, سبزاؤ دکھائے ہیں, جس کی وجہ سے ہم حقائق کو بھول گئے ہیں, جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ ہمیں درپیش ہیں. لہذا ہمیں تطہیر کرنا ہے ممبر کی, اور کل میں نے کہا کہ ان کو ایک موقع دیا جائے, اگر یہ باز آتے ہیں تو پھر فبے ہائے ان کو گلے لگائیے, لیکن باز نہیں آتے تو بالکل لا تعلق کا اظہار کیجیے. اس لیے کہ اس وقت ایک بہت ہی نبے تلے انداز سے جو ہے یہ سازش شروع کی گئی ہے. اب اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ پھر ہم اپنے مقصد سے دور ہٹ جائیں گے, لیکن آپ تقریباً آگاہ ہیں کہ اس وقت ملک جو ہے وہ کس نازک دور سے گزر رہا ہے, اور یہاں پر اہل علم کی ذمہ داری ہے, یہاں پر اہل بصارت کی ذمہ داری ہے, اہل بصیرت کی ذمہ داری ہے, یہاں پہ ہر مومن, ہر عزادار, ہر معظمی, ہر نمازی, سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا حصہ ڈالیں. لیکن اگر ہم خاموش رہے, تذبذب کا شکار رہے, ڈر گئے, خوف کا شکار ہوئے, یا شرم اور حیا آڑے آ گئی, تو ہم اپنا رول ادا نہیں کر پائے, تو یقین رکھیے کہ جو خلا پیدا ہوگا وہ اپنی جگہ ہوگا. ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ایک اینٹ کے مانند ہے. جب دیوار چنی جاتی ہے تو ہر اینٹ کو برابر برابر چنا جاتا ہے, ایک نظم سے, ایک آرڈر سے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے. اگر ایک اینٹ کو نکال دیا جائے تو وہ کیا ہے, گیپ رہ جائے گا, خلا پیدا ہو جائے گا, دوسرا ہٹ جائے گا, دوسرا خلا پیدا ہو جائے گا. کہ یہاں پر ہر شبد جو ہے وہ ربط پیدا کرتا ہے، ہر شبد جو ہے جڑا ہوا ہے، ہر شبد جو ہے وہ ملا ہوا ایک دوسرے سے، ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ تنہا ہے، نہیں، یہ بالکل جس کو موج دریا کہا جاتا ہے کہ موج دریا بیرون دریا کچھ نہیں وہ والا مسئلہ ہوتا ہے. مل کے درود جذبت محمد والا محمد، بس اس میں آپ لازم و ضروری ہے کہ ہمیں تطہیر کرنا ہے. اور جو علماء فقہا کا فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کا احترام کیا جائے وہ ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، خواہ وہ امہات المومنین کا مسئلہ ہو یا خلفائے راشدین کا مسئلہ ہو یا جو مقدسات ہیں ان کا مسئلہ ہو. لیکن اس میں پھر ہمیں ڈبیٹ کرنی ہے اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ کہ یہ اختلافات تھے، ہیں اور رہیں گے. اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ مقدسات کی کیا تعریف ہے یا صحابیت کی کیا تعریف ہے. ہر شخص صحابی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم رضی اللہ عنہم کے قائل ہیں لیکن ہم رضی اللہ عنہم اجمعین کے قائل نہیں ہیں، مکتب تشیع اجمعین کا قائل نہیں ہے. ہم سب کو نہیں کہہ سکتے کہ سب سے اللہ راضی ہے، نہیں، بہت سے لوگ تھے جنہوں نے رسول کی زندگی میں بھی رسول کی مخالفت کی ہے، رسول کے بعد بھی مخالفت کی، وہ اجمعین نہیں ہو سکتے. جب خدا کہہ رہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کی ابتدا ہو رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول آگے مت بڑھو، تو پھر اس کا مطلب یہ آیت باشگاف الفاظ میں ان تمام افراد کے لیے کہ جو بزم رسالت میں بیٹھتے ہیں، جن کے سینے پر صحابیت کا ٹائٹل سجا ہے، جو ان کو خبردار کر رہی ہے کہ اگر تم بزم رسالت میں بیٹھتے ہو تمہارا درجہ بہت اچھا ہے، لیکن خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے تمہیں صحابیت کی فہرست سے نکال دیا جائے. لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں ڈبیٹ کے ذریعے سے حل کرنا ہے. اور جو تاریخی اختلافات ہیں اس کو آپ بیان کر رہے ہیں لیکن تہذیب سے، ادب سے، شعور سے، آگاہی سے، پیار سے، محبت سے. چنانچہ اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سارے مسائل کو حل کر لیں گے. مل کے درود بھیجے عظمت محمد وال محمد. تو ہمیں کربلا کے ساتھ سفر کرنا ہے، اور کربلا کے ساتھ سفر کرنے کا مطلب یہ حسینی مقاصد تمہارے اور میرے سامنے رہیں، نصب العین ہمارا حسینی مقاصد رہیں. توجہ رکھیے گا، حسینی مقاصد کیا ہیں؟ ایک تو وہ قول امام حسین علیہ السلام کا جو آپ نے سنا ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی. میں ظلم و فساد، جاہ و حشم، اقتدار کی حوث کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. انما خرج دو، یہ تحریر لکھ کے دی ہے امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے. انما خرج دو، صرف و صرف میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ انما خرج دو، میں کیوں نکلا ہوں؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد یعنی نانا رسول کی امت کی اصلاح کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں. انما خرج دو اصلاح نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، لے طلب ہے، لے طلب الاصلاح، میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. طلب کا لفظ یہ بہت اہم ہے عزیزان گرامی، لے طلب الاصلاح، یہ نہیں کہا انما خرجت لے اصلاح امت جدی، اصلاح امت کے لیے نہیں، نہیں، میں اس مرحلے کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، طلب کرنا چاہتا ہوں، ڈیمانڈ ہے میری، میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، میرا ایمان ہے کہ میں اس طلب کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچوں کہ اصلاح کر سکوں. یعنی یہ ایکشن کو بتا رہا ہے، یہ عمل کو بتا رہا ہے امام حسین کے، امام حسین کی روح کے اندر جو ایک سیلاب موجزن تھا اصلاح کا، درد تھا امت کا، امت کی اصلاح کا جو در حقیقت امام حسین کے دل میں درد تھا، امام حسین علیہ السلام اس کو بتا لے طلب الاصلاح، ہمیں بھی طلب کرنا چاہیے اس عزاداری کے ذریعے سے. تو وہاں پہ کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف، میری روش کیا ہے، میرا میتھڈ کیا ہے، میں کس پروسیس سے آگے بڑھوں گا، میرے طریقہ کار کیا ہوگا. امام حسین فرماتے ہیں کہ اريد ان امر بالمعروف، اريد یعنی میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں، ارادہ ہے، ارادہ ہے یعنی اختیار ہے امام کو، امام
کے پاس آپشنس موجود ہیں. امام سب آپشن کو چھوڑ کر کہتے ہیں میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اصلاح کروں. اريد ان آمر بالمعروف, میں نیکی کا حکم دوں, وہ انہا عن المنکر اور برائیوں سے روکوں, اور اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کروں. یہ امام حسین. اور پھر زیارت اربعین میں کہ جسے مومن کی نشانی قرار دیا گیا ہے اس میں کیا پڑھتے ہیں, وَبَدَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْغَدَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ. مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو عربی میں پڑھ رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں.
یا وجینا عند اللہ اشغالنا عند اللہ,
سب نے مل کے پڑھ دیا. کیا پڑھا آپ نے؟
کچھ نہیں پتا,
کچھ پتہ ہی نہیں. وجی کا مطلب کیا ہے, سچوانا کا مطلب کیا ہے, نہیں پتا. عند اللہ کیا ہوتا ہے؟
السلام علیکم وارث آدم صفد اللہ, السلام علیکم وارث محمد نبی اللہ, السلام علیکم روی الفاطمۃ الزہرا انہ قال دخل علی ابی رسول اللہ من بعد الایام.
کیا پڑھا؟ کچھ نہیں پتا. اسی طرح زیارت پڑھتے ہیں, پڑھ کے رکھ دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا کام پڑھ کے پڑھ جانا ہے, حرکت تو کرنی نہیں ہے, وظیفہ تو ہے نہیں, بس بیٹھے بیٹھے جی گھر سے مسجد, مسجد سے گھر, گھر سے امام مارگ, امام مارگ سے گھر آنا ہے. تو پھر حرکت کہاں ہے اس میں؟ اس میں موشن نہیں ہے, اس میں ارتقا نہیں ہے, اس میں ترقی نہیں ہے.
وہ بدل مُحْجَتَهُ فِيكَ,
خدا سے کہہ رہے ہیں زیارت امام حسین میں, خدا سے کہہ رہے ہیں وہ
بدل مُحْجَتَهُ, اپنا سب کچھ حسین نے تیری راہ میں قربان کر دیا.
وہ بدل, بدل بدل سے بدل کہتے ہیں, یعنی سب کچھ اٹھا کے دے دینا, جس کو سخی فیاض کہا جاتا ہے, سب کچھ دے دیا. وہ بدل مُحْجَتَهُ فی کا, تیری راہ میں. کیوں حسین نے دیا سب کچھ؟ جو تھا وہ سب دے دیا. چھ ماہ کا بچہ تھا وہ بھی دے دیا, بہن کی چادر تھی وہ بھی دے دیا. تیار ہے حسین کہ زینب بنت علی جس 20 سال کوفے میں شہزادی رہی ہے اسی کوفے میں بغیر چادر کے جا رہی ہے.
تصور کر سکتے ہیں 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت,
یہ امام زادی ہے. اور 61 ہجری میں وہی زینب
کھلے سر جو ہے, جس کے امام زمانہ نے کہا میرا سلام ہو ان بیویوں کو جن کے سر کھلے تھے.
لِيَسْتَنْقِذَ, کیوں؟ لام لام تعلیل ہے, علت ہے, کاز بیان کی جا رہی ہے. کیوں حسین نے سب کچھ قربان کر دیا خدا تیری راہ میں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ, تاکہ انقاذ کرے, بچائے. عِبَادَكَ, تیرے بندوں کو بچائے. لِيَسْتَنْقِذَ یعنی ڈوبنے والے بندوں کو بچائے, جو ڈوب رہا ہو ان کو نجات دے. انقاذ غریق کہا جاتا ہے, جو ڈوب رہا ہے اسے نجات دی جائے. خوب, اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے کوئی آپ ٹائر ڈالتے ہیں, کوئی رسی پھینکتے ہیں, کوئی بانس پھینکتے ہیں, کوئی سہارا, کوئی بھی ایسی چیز جس کو پکڑ کر وہ اپنے آپ کو بچا سکے اگر اس کو تیرنا نہیں آتا. یا ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی, بندگان خدا کی بات ہو رہی ہے. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ, تیری ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچائے. حسین نے کیا روش اختیار کی؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر. امام حسین نے تیراکی کے سینٹر نہیں کھولے, سوئمنگ پول نہیں کھولے. نعوذ باللہ, کیا ہوں میں تمہیں سوئمنگ پول سکھاؤں, آؤ تمہیں تیراکی سکھاؤں, آج میں بٹر فلائی سکھاؤں, آؤ تمہیں یہ سکھاؤں, آؤ تمہیں پیڈل اسٹروک سکھاؤں, آؤ اس طرح کی سکھاؤں. نہیں, کوئی بھی چیز ایسی امام سے کوئی ٹرک نہیں بتائی. امام نے کہا دو صورتیں ہیں امت کو بچانے کے لیے, جو میری روش ہے, جو میرا میتھڈ ہے, جو میرا پروسیس ہے, جو میرا عمل ہے, جو میرا نظریہ, وہ کیا ہے؟ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر. میں برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں, میں اچھائیوں کو انجام دینا چاہتا ہوں. اور پہلے کا انہا آمر بالمعروف, اچھائیاں پھیلاؤ. جب اچھائیاں پھیلیں گی تو خود بخود برائیاں دم توڑنے لگیں گی. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ, یہ امام حسین نے قربانی کیوں دی؟ تاکہ تیرے بندوں کو بچائے من الجہالت، جہالت سے، لا علمی سے، کم علمی سے، وحیرت الضلالہ.
ضلالت کہتے ہیں گمراہی کو، حیرہ کہتے ہیں پریشانی کو. حائر حسینی یعنی جہاں پر دریاؤں کے، ندیوں کے بند کھول دیے تاکہ امام حسین کی خبر مٹ جائے. پانی سب جگہ آیا لیکن امام حسین کی قبر کے گرد آیا تو طواف کرنے لگا، حیرت زدہ ہو کر طواف کرنے لگا.
حیرت الزلالہ یعنی گمراہی، اور گمراہی میں بھی سرگردانی. سرگردان، سرگردان کسے کہا جاتا ہے؟ گردان گھومنے کو کہا جاتا ہے. سرگردان جس کا سر گھوم رہا ہو. ایک وقت ہوتا ہے انسان کے سر میں درد ہوتا ہے کہ میں سر گھوم رہا ہے، اس کو ایک کے چار نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایک کے دو نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سر میں درد ہے اس کے، سر چکرا رہا ہے. ایک ہے نا، انسان کا عقیدہ چکرا رہا ہوتا ہے، یہ سرگردانی ہے. اس کو دو ہی ایک ہی نظر آئے گا، لیکن اس کو اس کا عقیدہ چونکہ صحیح نہیں ہوتا، لہذا اس کو حق باطل اور باطل حق نظر آتا ہے. یہ حق میں آمیزش نظر آتی ہے، یہ باطل میں آمیزش نظر آتی ہے. اسے باطل باطل پیور نظر نہیں آتا، خالص نظر نہیں آتا. اسے حق حق کامل نظر نہیں آتا، اسے حق میں جو ہے وہ ملاوٹ نظر آتی ہے. لہذا وہ، یا اس میں پہچان کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، آیا یہ حق جو میرے پاس ہیں، یہ سامنے نظر آ رہا ہے، یہ کامل ہے، درست ہے، صحیح ہے، پیور ہے، خالص ہے. یہ باطل جو میرے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ درست ہے، کامل ہے، درست ہے، کیسا ہے؟ یہ ہے سرگردانی جس سے امام حسین نکالنا چاہتے تھے. آج ہماری قوم کو دیکھ لیں، پوری ملت پاکستان جو ہے وہ اسی تذبذب و پریشانی میں ہے. جن کے پاس حق ہے وہ منہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس حق نہیں وہ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں، اور جن کو کچھ کرنا ہے وہ کرتے نہیں ہیں، اور بقیہ کے پاس حق و باطل کی آمیزش موجود ہے، ملاوٹ ہو گئی. لہذا وہ بھی اپنی زندگی اور دنیاوی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جن کی ذمہ داری بھی وہ بولتے نہیں ہیں. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، کہ حسین سرگردانی سے نکالنا چاہتے ہیں ضلالت کی. پہلی چیز جو گمراہی کا سبب بنتی ہے لا علمی ہے، جہالت ہے. جہالت کیا ہوتی ہے؟ جہالت علم کا نہ ہونا ہے. عدم علم کو جہالت کہا جاتا ہے، توجہ رکھیے گا. جہالت عدم علم ہے، علم نہیں ہے، جہالت ہے. جہالت ہے تو پھر علم نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. علم آئے گا جہالت چلی جائے گی، جہالت آئے گی علم چلا جائے گا. لہذا یاد رکھیے گا کہ یہ جو ضلالت اور گمراہی کی بات کی گئی ہے، آج ہم اسی کا شکار ہیں عزیزانی گرامی. ہم علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نالج لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ کتاب کھولنے کے لیے تیار ہیں. حتیٰ کہ آپ کے گھر میں اگر توضع المسائل ہوگی تو آپ کوئی فتویٰ دیکھنے کے لیے توضع المسائل نہیں کھولے گی، کیا کریں گے؟ یار واٹس ایپ پہ کسی مولانا سے پوچھ لو. یہ 99% لوگوں کا حل بتا رہا ہوں میں. گھر میں کتاب موجود ہے، سامنے موجود ہے، کھول کے نہیں دیکھیں گے، یہ جہالت ہے. واٹس ایپ پہ پوچھ رہے تھے مولانا کو، وہی جہالت کہ کتاب موجود ہے، علم کا پہلا ذریعہ موجود ہے، پہلی منزل موجود ہے، ایک دستک پر وہ فتویٰ آپ کے سامنے آ سکتا ہے، نہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں اگر فتویٰ نہ سمجھ میں آئے یا نہ ہو، پوچھا جائے کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہے جہالت. اور پھر جو جدید جہالت ہمارے اندر آ گئی ہے، زمانے جدید کی جاہلیت جو ہمارے اندر آ گئی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم جو کچھ دیا جا رہا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے، ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس وقت جو قسم کرسی کا عالم ہے ہر جگہ، ہاں وہ سنی موشیوں میں ہو، وہ اسی جہالت، جدید جہالت کی بنا پر ہے. اور اس کے علمبردار کون ہیں؟ معذرت کے ساتھ اس کے علمبردار وہی دیندار طبقہ ہے، وہی متدین طبقہ ہے، اس سو کالڈ اسکالر طبقہ ہے. یہ معذرت کے ساتھ وہی جاہل مولوی ملا ذاکر خطیب شاعر ذاکر، یہ وہ طبقہ ہے کہ جس نے لوگوں کی جہالت سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. خواہ اہل تسنن میں ہو یا اہل تشیع میں ہو، دونوں جگہ اس جو ہے صنف نے، اس طبقے نے فائدہ اٹھایا، جس کے شہید متحرین نے کہا کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان دو طبقوں نے پہنچایا، ایک دیندار طبقے نے اور ایک پڑھے لکھے سو کالڈ وائٹ کالر طبقے نے. جو دیندار طبقہ تھا اس نے کہا کہ لوگوں کو بیوقوف بناؤ، ان کو حقائق سے، ان کو حقائق تک پہنچنے مت دو، اپنی دال روٹی چلتی رہے، لہذا سب سے پہلے گھر مسجد کے ساتھ مولوی کا بنے گا، معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں تو یہ پیرل کم ہے لیکن دوسری جگہ زیادہ ہے. لوگوں کو بیوقوف بناؤ، ان کو اسی سطح پہ رکھو، تمہاری دال روٹی چلتی رہے، تمہاری زندگی چلتی رہے. دوسرے شہید مظہر کے طبقہ کون ہے؟ وہ ہے وائٹ کالر طبقہ، بظاہر پڑھا لکھا طبقہ. وہ کہتے ہیں دین 1400 سال پرانی چیز ہے، اس کو تو میوزیم میں نظر آنا چاہیے، یہ دین بھی کچھ نہیں ہے. یہ دونوں طبقے نقصان پہنچا رہا ہے. یہ جدید جاہلیت جو ہے وہ سنا سنا کے ہمیں اتنا سن کر دیا، معذرت کے ساتھ سنیوں میں بھی شیعوں میں بھی. اس مولوی ملا نے جتنا دین کا ستیہ ناس کیا ہے، معذرت کے ساتھ میں ان منفی سوچ رکھنے والے مولوی ملا کی بات کر رہا ہوں، عالم اور علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کہ جنہوں نے در حقیقت اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وحیرت الضلالہ، یہ وہ چیز جو امام حسین کا نزو العین تھا. کربلا کو نزو العین بنائیے. کربلا کا نزو العین کیا ہے؟ جہالت کو دور کرو، علم حاصل کرو پہلی چیز، ضلالت و گمراہی کو دور کرو، وہاں سے نکل کے شعور میں آؤ، آگاہی میں آؤ، نور میں آؤ، نجات کی طرف آؤ. یہی وہ چیز تھی جو جناب زینب سلام اللہ علیہ در حقیقت لے کے چلی تھی، یہی وہ چیز تھی کہ جس کو جناب زینب سلام اللہ علیہ فکر زینبی کے تحت لے کے چلی تھی. جناب زینب نے کسی نئے فرقے کی نعوذ باللہ بنیاد نہیں رکھی، کسی نئے نظریے کی بنیاد نہیں رکھی. جو کچھ رسول اللہ سے سیکھا تھا، یہ صحابیہ ہے رسول اللہ کی، یہ صحابی ہیں جناب زہرا کی، یہ صحابی ہے جناب امیر المومنین کی، یہ صحابی ہے صحابیاں ہیں جناب امام حسن کی، امام حسین کی. پنجتن سے جو کچھ سیکھا تھا، اسے زمانے کے معروضی حالات کے تحت قابل عمل بنایا جناب زینب نے. جناب زینب نے کوئی انہونی چیز نہیں کی تھی، وہی چیز کی جو فطرت کے عین مطابق تھی، جس کا فطرت تقاضا کر رہی تھی کہ اس وقت یہ عمل ہونا چاہیے، وہی جناب زینب نے کیا. جہاں خطبات کے ذریعے سے وار کرنا تھا، میں خطبات کے ذریعے سے کیا. جہاں در حقیقت مصائب کے بیان کے ذریعے سے وار کرنا تھا، میں جناب زینب نے مصائب کے ذریعے سے کیا. جہاں اسیروں کی دلداری اور غم گساری کے ذریعے سے کام کرنا تھا، وہاں اس طریقے سے کیا. لہذا یاد رکھیے گا، عزاداری در حقیقت اس روش کا، اس پروسیس کا، اس میتھڈ کا نام ہے کہ جو دین کو بچانے کے لیے، جب حسین دین کو بچانے کربلا آئے تھے، کہ بڑھتے بڑھتے بات جب اصول دین تک آ گئی، جب بات اصول دین تک آ گئی، کیا کہا تھا یزید نے گستاخ رسول لعنت اللہ علیہ، یہ یزید کیا کہہ رہا ہے؟ لعبت بنو حاشب الملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. اس کی ایک معشوقہ تھی جو بندروں سے کھیلتا تھا، جو زانی تھا، شرابی تھا، اور مدینے سے کچھ لوگ جب تابعین اور صحابہ میں سے اڑ کر یزید کے کرتوت دیکھنے آئے تھے واقعہ کربلا کے بعد، تو ان کو مہمان رکھے، ان کو تھوڑی سی ٹپ ٹپ دی گئی تھی کہ یہ جا کے بولے نہیں، لیکن جو صحابی تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حرکت ایسی کر رہا ہے، یہ تخت پہ بیٹھا ہے اور یہ مسلمانوں کا خلیفہ بنا ہے. تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو یزید کو چھٹا خلیفہ مانتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں. عزیزانی گرامی، متفقہ علیہ مسئلہ ہے مسلمانوں کا، یہ تکفیری کچھ لوگ ہیں جو آگ لگانا چاہتے ہیں، یہ ناصبی کچھ لوگ ہیں جو آگ لگانا چاہتے ہیں، والا متفقہ علیہ مسلمانوں کا مسئلہ یزید لعنت اللہ علیہ. لہذا یہ صحابہ جاتے ہیں مدینے، جا کے خبر کرتے ہیں، پھر مدینے میں بغاوت ہوتی ہے، اس بغاوت کو کچلنے کے لیے واقعہ ہرا آتا ہے، جس میں جو ہے وہ نبی کی مسجد کو استبل بنا دیا جاتا ہے، ہزاروں بچے زنا زیادہ پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں کی خواتین کی عزت و ناموس کو لوٹ لیا جاتا ہے، کعبے پر جو ہے وہ منجیکوں سے
در حقیقت حملہ کیا جاتا ہے, آگ لگائی جاتی ہے غلاف کعبہ کو, خوب یہ سب ہو رہا ہے. تو یزیدیت در حقیقت اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امام حسین کھڑے ہوتے ہیں, اور تو عزاداری در حقیقت اس عمل کا نام ہے جس کے ذریعے سے آپ دین کو بچا سکیں, دین کا تحفظ کر سکیں. ممکن نہیں ہے کہ حسین الگ ہو, حسین کا مقصد الگ ہو, ممکن نہیں ہے. کیا تصور کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال جنہوں نے دو قومی نظریے کے لیے جنگ کی, جدوجہد کی شاعری کی, اب 2020 میں آ کر ہمارے 9th اور میٹرک کے بچوں کے خواب میں آ کے کہیں, یا کوئی عالم برزخ سے جو ہے کوئی ویڈیو کانفرنس کریں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی وہ تو 1947 سے پہلے کی باتیں تھیں, وہ ختم ہو گئیں, اب تم ہندوستان کا قومی ترانہ پڑھو. تصور کر سکتا ہے کوئی؟ اتنے ہمارے ہیرو, قومی ہیرو گزر گئے, ان میں سے کوئی آ کر ویڈیو کانفرنس کر کے پیغام دے کے جناب مسئلے ختم, اب تم جو ہے ہندوستان کی ترانے گاؤ, ہندوستان کے بندے ماترم کو قومی ترانہ پڑھو, جیسے کہ 1857 کی جنگ میں ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا تھا. تو ممکن نہیں ہے. اسی طرح امام حسین اور ان کی عزاداری میں کوئی فرق نہیں ہے. جو حسین کا مقصد ہے وہی عزاداری کا مقصد ہے, وہی جناب زینب کا عمل ہے. اس تمام گفتگو کا مقصد یہ کہ ہم یہ سمجھیں, جو خناز ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے, بھر دیا ہے بھوسا سنا سنا کر ان جاہل مولوی ملا خطیبوں نے, اس کی وجہ یہی ہے. جنت کو آسان بنا دیا ہے, ادھر چلے جائیں مدینہ کی زیارت کراؤ, نعت کے چار شعر پڑھو, جنت مل جائے گی. ہمارے یہاں بھی یہ کہہ دیا, چار شعر پڑھو دو آنسو پاؤ جنت سے. ہاں روایات میں ہے امام حسین کے گریے کا ثواب ہے, لیکن اس کا ایک فلسفہ ہے. اگر موقع ملا تو جو ہے آئندہ دو دنوں میں اس کو عرض کروں گا, اگر جتنا مجھے موقع مل سکا. اس کا فلسفہ ہے, اس کی حقیقت ہے, بغیر حقیقت تو کوئی چیز نہیں, ہواؤں میں کوئی چیز نہیں ہے. اس کی ایک بیس ہے, بنیاد ہے اس گریے کی. وہ گریہ مجھے جوڑنا چاہتا ہے, یہ ہائے حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارنا مجھے حسینیت سے منسلک کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح حسین اپنے زمانے کی کربلا میں کھڑے تھے اور حل منا سے انصرنا کہہ رہے تھے, تو تمہیں اپنے زمانے کی کربلا میں کھڑے ہو کر حسینی کردار کو اپنانا ہے. وہ صرف بھائی حسین کہنے سے اور رو لینے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے حسین کے نام. عزاداری در حقیقت وہ سوچ اور وہ عمل ہے کہ جسے جناب زینب نے پہنچایا, جو دین کے دفاع کا نام ہے. بس آپ کی زحمت کا نام کیا, انشاءاللہ باقی مطالب کل عرض کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ ہے مقصد حسین, یہ ہے مقصد جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی وجہ ہے کہ قدم قدم پر جتنی بھی تکالیف تھیں, صعوبتیں تھیں, مشکلات تھیں, انہوں نے برداشت کی. کیوں؟ تاکہ حسینیت کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے, لوگ متوجہ ہو جائیں حسینیت, لوگ آگاہ ہو جائیں. اور جتنا آپ نے دیکھا سامنا گزرتا گیا, جہاں جہاں سے قافلہ گزرا لوگ متوجہ ہوئے, دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں, یزید کے دربار میں انقلاب آنے والا ہے. امام سجاد کا جو خطبہ تھا وہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی تھا, اس خطبے کو روکنے کے لیے اذان دی گئی, بے وقت اذان. یہ شعور بیدار ہو رہا ہے. یزید سمجھ رہا تھا کہ میں نے دنیا اور آخرت کی فتح حاصل کر لی ہے. جناب زینب کو جو خطبہ ہے, قسم خدا کی مالکت اللہ رہا خطبہ ہے, کیا لب و لہجہ ہے بنت علی کا, کیا جلال ہے, کیا جمال ہے. لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ 72 کے جنازے دیکھ کے آ رہی ہے, لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ خامے سے آل ابا پنجدن پاک کے آخری فرد کے جنازے کو اس کیفیت میں دیکھ کے آ رہی ہے کہ زمین و آسمان نے گریہ کیا ہے, آسمان خون کے آنسو رویا ہے. بیت المقدس میں جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا تھا خون ابلتا تھا, جس کی واضح نشانیاں آپ روز عاشور دیکھتے ہیں کہ وہ تصویر یا وہ سجدگاہ یا وہ مٹی تربت امام حسین علیہ السلام کی, کہ جس میں امام حسین کا خون شامل ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا کہ چار فرسخ یعنی پورے شہر کربلا تربت امام حسین سے در حقیقت متمسک ہے. اس لیے کہ یہ جو گھوڑے دوڑائے گئے تھے عزاداروں، جو گھوڑوں کی سموں کے ذریعے سے حسین کا خون پورے کربلا میں پھیل گیا تھا. اللہ اکبر، یہ ہے حسینیت. نہیں لگتا تھا کہ یہ اپنے بھائی کا ماتم کر کے آ گئی. زینب سے بڑھ کے بھی کوئی اور تھا بھائی کا ماتم کرنے والا، غم باپم کرنے والا، لیکن وہ غم در حقیقت عزاداروں کس لیے تھا؟ کہ حسین کا پیغام پہنچا. اور آج اس مجلس ادا کے توسط سے ہم حکومت وقت پہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، زور دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان تمام گستاخان رسول سے جو رسول اللہ کے توہین آمیز خاکے شائع کر رہے ہیں دوبارہ، اور توہین کر رہے ہیں ان سے اپنے سفارتی تعلقات کو توڑے، اور یونائٹڈ نیشن میں جا کر جو ہے باقاعدہ آواز حق اور آواز انصاف بلند کرے. کہ آزادی بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رسول اللہ کے توہین آمیز خاکوں کو شائع کریں. اور جیسے کہ آج علماء کی اپیل تھی کہ آج کے دن جو ہے وہ خطبات میں بیان کیا جائے اس توہین کو، اور علماء خطبہ نے بیان کیا ہے، ہم اپنی اس مجلس حسین سے در حقیقت آواز احتجاج بلند کرتے ہیں کہ ہم بھی توہین آمیز خاکوں کے خلاف ہیں، کہ جس طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور یہی دین تھا، یہی نبوت تھی، یہی رسالت تھی، یہ خاتمیت تھی جسے بچانے امام حسین آ گئے. اور بات آ گئی ہے، بس یہیں سے آغاز کرو امام حسین علیہ السلام کے مسائل کا. کربلا میں جہاں دوسرے مسائل ہیں، وہاں سروں کے مسائل بھی بڑے عجیب ہیں. اللہ اکبر، سروں کے مسائل بھی عجیب ہیں. آج ہی میں ایک تقریر سن رہا تھا آغا پناہیان کی، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجلس کا مقصد صرف چار آنسو بہا کے چلے جانا نہیں ہے، مجلس کا مقصد یہ ہے. حسین کہہ رہے ہیں میری طرف متوجہ ہو، مجھے دیکھو، میں تمہیں کہاں لے جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ساتھ چلو، میرے ساتھ ساتھ سفر کرو. حسین اس استاد کی مانند ہے کہ جو بچوں سے کہتا ہے میری طرف متوجہ ہو، لیکن کوئی بچہ متوجہ نہیں ہوتا نا. تو استاد اس استاد کی طرح امام حسین آتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اس کے چہرے کو کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے دیکھو. حسین آج بھی ہمیں اس مجلس کے ذریعے سے متوجہ کرنا ہے. آئیے حسین سے رشتہ جوڑے، آئیے حسین سے منسلک ہو جائے. جو حسین سے جڑ جاتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، اسے مسائل دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اپنے غموں کو بھول جاؤ مجلس میں آ کر، اپنے دردوں کو بھول جاؤ، اپنی مشکلات کو بھول جاؤ. حسین سر کچھ دے دے کر، حسین کو دل دے دو. حسین دل ربا ہے، حسین کو دل تو دے کے دیکھو نا، حسین دل ربا ہے، دلوں کو خریدنے والا. اپنی اپنی حاجتوں کو بھی بھول جاؤ، ان کو حسین تیری مجلس میں آئے، تو اسے توسل کرنے آئے. آپ یقین کیجئے کبھی کبھی جب بہت سخت وقت آتا ہے تو دو ہستیوں کا توسل بہت عجیب ہے. ایک امام حسین علیہ السلام کا اور ایک حضرت علی اصغر علیہ السلام. حسین کبھی تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا، کبھی تمہیں غار تنہائی میں نہیں چھوڑے گا. عزاداروں حسین سے متمسک تو ہو، حسین کو دل تو دو.
حسین کبھی تمہیں ناامید نہیں کرے گا، حسین کبھی مایوس نہیں کرے گا. دوسرا تبسل حضرت علی اصغر علیہ السلام، سند مظلومیت ہے، باب الحوائج کا لقب ملا ہے اس ننے شہزادے کو. بس عزاداروں یہ عجیب منزل ہے، حتیٰ کہ جس وقت شبر امام حسین کے سینے میں بیٹھا تھا اس وقت بھی حسین نے کہا شبر میری طرف دیکھ، آ تیری بخشش کرا دوں، آ تجھے نجات دلا دوں، تجھے جنتی بنا دوں۔ اگر پتہ اس لائن نے کیا کیا، ایک دفعہ حسین کے چہرے کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ اجرکم اللہ، بس عزدار و زینب 70 قدم سے بہن دیکھ رہی تھی۔ عزدار ہو تم گئے ہونے تو لے زینب، یہ دیکھا ہے نا کتنا فاصلہ ہے قتل گاہ سے، اس شیب سے، اور جو نہیں جا سکا نا وہ یہیں سے آنکھیں بند کرے حسین کی زہی نظر آئے گی، یہیں سے سلام کرے السلام علیکم یا باب اللہ، مولا شکستہ دلوں کا سلام۔ ہاں عزیزانوں، ایک دفعہ جب ان سروں کو اونچا کیا گیا، عزیزانوں ایک دفعہ ایک مقام پر جناب سکینہ نے پھپھی اماں سے پوچھا، پھپھی اماں یہ بتائیے یہ سر کس کا ہے جو آگے آگے ہے؟ عزیزانوں سکینہ جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، ارے بابا کے زخمی سر کو پہچان نہ سکی، اس لیے کہ سر حسین سب سے آگے ہوتا تھا۔ جب آگے ہوتا تھا تو ہر علاقے کی دھول مٹی حسین کے چہرے پر آتی تھی، اور یہ کہا گیا تھا یہ وہ باغی ہیں یہاں جو بھی استقبال کرتا تھا، ارے سب سے پہلا پتھر بھی حسین کو مارا جاتا، ارے وہ لب جنہیں رسول اللہ چوما کرتے تھے، ان آنسوؤں ان آنکھوں کو جن کو بوسا لیا کرتے تھے، ارے اسی سر حسین پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ ارے یزید تو نے کیا کیا؟ ارے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ حسین کو باغی مشہور کر دیا؟ عزادارو کے مقام پر بچی پوچھتی ہے، پھپھی اماں یہ کس کا سر ہے؟ جناب زینب نوحاکرہ کہتی ہے بیٹی یہ تیرے بابا کا سر ہے۔ اور پھر ایک دفعہ سر حسین کو نوک نیزہ پر مخاطب کرتی ہے، اے میرے ماں جائے حسین، اے میرے ہلال تجھے کہنے لگ گیا، اے حسین تجھے تیری سکینہ یاد کرتی ہے، اے حسین کبھی آ کر اپنی سکینہ سے کلام کر لیا کر۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ینقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ناس میں ہماری بخشش ہدایت اور معرفت میں اضافہ کا باعث قرار دے، ہمیں عزاداری کو سمجھنے کی اور اس کے فلسفے کو ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعظیم فرما، مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے بال بھر۔ اس وقت بڑی دشمن طاقتیں عالمی سامراج استکبار پاکستان میں شیونی فسادات کے ذریعے سے پاکستان کو کمزور کر کے پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی قوم کو اپنا غلام اور حقیر بنانا چاہتا ہے، پاکستان کے قدرتی ذخائر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے خداوندہ، ان کو ان کے مضموم ارادوں میں ناکام اور نامرادی فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کو علماء حق کا سایہ ہمارے سب کو قائم دائیں فرما، خداوندہ ہمیں کوئی غم نہ دوسرا غم حسین کے، ہم سب کو مسلمانوں کو شیعہ سنی کو اتحاد و اتفاق سے غم حسین بنانے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مجلس بانین مجلس کی دنیا دنیا و جان حضرت قبول فرما، ہم سب کو امام کے انصاف میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔